نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں تقریباً 2 یا 3 منگل سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں بھی ہمیں حاصل رہیں. اور ہماری زندگی عافیت و سلامتی کے ساتھ گزرے, اس کے لیے چند خاص خاص اور اہم اہم اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جن پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے. ان پر عمل کرنے سے یہ مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا. اب تک جو اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان کو مختصرا ذکر کرتا ہوں تاکہ یاد رہیں اور جو نئے حضرات ہیں ان کے علم میں بھی آ جائیں. نمبر 1, 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا, اور نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد جو دیگر سنتیں اور نوافل ہیں ان کی بھی پابندی کرنا, اور 24 گھنٹے میں جو عام نوافل ہیں حتی الامکان ان پر بھی عمل کرنا. نمبر 2, فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے روزانہ بلا ناوا کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنا, اور صبح شام کی جو خاص خاص صورتیں ہیں ان کا بھی معمول رکھنا, اور ہر نماز کے بعد بھی خاص خاص صورتیں ہیں ان کی بھی پابندی کرنا. یہ سب تلاوت میں داخل ہے. یہ تلاوت کا عمل بھی پابندی کے ساتھ ہر ایک کا رہنا چاہیے, اور جس کو جس طرح سہولت ہو اور آسانی ہو وہ اس معمول کو روزانہ کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا کرے. نمبر 3, ذکر اللہ کثرت سے کرنا, کثرت سے ذکر اللہ کرنا, اس کی ہمارے اندر بے حد کمی ہے. اکثر مسلمان خواتین و حضرات کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی عمل ہے جو کرنا چاہیے، اور جن کو معلوم ہے ان کا بھی معمول بہت کم ہے. جن کو معلوم ہے کہ ہاں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے اور کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے، لیکن عمل کرنے والے ان میں بھی بہت کم ہیں. تو ذکر اللہ کثرت کرنے والے مسلمان خواتین و حضرات بہت کم ہیں، جبکہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. لہذا ہمیں دوسروں سے تو کیا غرض، کیا بحث، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور ہمیں بھی ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کس طریقے سے کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے. مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے، مسنون دعاؤں کا معمول رکھنا چاہیے، اور چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ایسا جاری رکھنا چاہیے کہ ہماری عادت بن جائے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دھیان رہے یا نہ رہے، مگر زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. چوتھا عمل یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، بازار میں جانا، ایک مسلمان سے ملاقات کرنا وغیرہ، سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی بھی ہمارے اندر بے حد کمی ہے، جبکہ قرآن حدیث اس کی اہمیت سے بھرے ہوئے ہیں. اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کا آسان طریقہ میں نے عرض کر دیا تھا، پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی خطاب ہے، کچھ دیر بیٹھ کر کے اپنے اصلاح کو سوچنا ہے، اور اپنے اندر جو کمی ہے اسے دور کرنے کا اہتمام کرنا ہے. بس اس کے سوا کوئی غرض نہیں انشاءاللہ. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر الحمدللہ ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں روزمرہ کی سنتیں جمع کی گئی ہیں، جیسے علیکم کی سنتیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، بس یہ کتاب یہاں پر عام ملتی ہے، اس کو لے لیں اور لے کر کے اپنے پاس رکھ لیں، جہاں مطالعہ کرتے ہوں وہیں رکھ لیں، گھر میں ہوں تو گھر میں کسی خاص جگہ میں رکھ لیں، اور گھر میں رہتے ہوئے جتنے کام کریں کام کرنے سے پہلے اس کتاب میں وہ کام پڑھ لیں کہ اس کو کرنے کی کیا کیا سنتیں، ان سنتوں کے مطابق وہ کام کر لیں. بس ہفتہ دس دن لگیں گے آپ کے، اور 24 گھنٹے کی زندگی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، تو یہ بہت اونچا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یعنی جتنے اعمال بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جتنے اعمال بندے کو قیامت کے دن حضور کے زیادہ نزدیک کرنے والے ہیں، یہ ان میں سب کا سردار ہے، یہ ان میں سب سے اونچا عمل ہے. جب یہ اتنا اونچا عمل ہے تو ضرور ہمارا اس پہ عمل ہونا چاہیے. سنت پر عمل کرنے کی تین باتیں ہیں، سنت پر عمل کرنے میں تین باتیں ہیں. ایک تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان ہے، اور سب سے زیادہ محفوظ ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے میں نہ شیطان کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، نہ نفس کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ بہکا سکتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ظاہر اور باطن کے، سب کے شر سے یہ راستہ سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے. تیسرے، یہ سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں بہت سارے، ان میں سب سے قریب راستہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے. تو جب سب سے زیادہ آسان بھی ہے، سب سے زیادہ محفوظ بھی ہے، سب سے زیادہ قریب بھی ہے، تو پھر کیوں نہیں اسے اختیار کرنا چاہیے؟ لہذا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پانچواں عمل یہ بتایا گیا تھا کہ علماء حق سے وابستہ رہے، بالخصوص جو اہل فتویٰ ہوں، صحیح معنی میں فتویٰ دینا جانتے ہوں، فتوے سے ان کا تعلق ہو، ان سے تعلق رکھیں اور اپنے مسائل ان سے پوچھ پوچھ کر حل کریں. عام مسلمان مرد و عورتوں کو تو اس کی ہے ہی ضرورت. جو عام علماء ہیں جن کا تعلق باقاعدہ فتویٰ دینے سے نہیں ہے، ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، وہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. لہذا کبھی کبھی ان سے ملا کریں، اور جب کوئی اہم مسئلہ پیش آ جائے تو بجائے اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کے، یا بجائے خدا نخواستہ جو ہمارے چاروں طرف کا معاشرہ ہے سب مسئلہ بتانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ماشاءاللہ دین ہمارا ایسا لوگوں کی نظروں سے گر چکا ہے کہ اب اس میں ہر آدمی عقل لڑاتا ہے، اور اپنی عقل سے آپ اگر آپ کو کچھ سوال کریں گے نا، اس کا جواب دے دیں گے، دے گا چاہے غلط دے، اور اکثر غلط ہی جواب دیتے ہیں. تو عام لوگوں کے دل میں دین کی وقعت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، اس لیے دین میں ہر آدمی بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر آدمی اس میں اپنی عقل لڑانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی عقل سے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور بعض لوگ اسی پہ عمل بھی کر لیتے ہیں. اسی کی قسم یہ بھی ہے، اسی کی قسم یہ بھی ہے کہ عام مسجدوں میں جو عام امام صاحبان ہوتے ہیں اکثر غیر عامل ہوتے ہیں، غیر عالم ہوتے ہیں، بس حافظ قرآن ہیں بہت سے، وہ ناظرہ خان ہے، یہ دو تین درجے کسی مدرسے میں پڑھ لیے ہیں، بس وہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، باقاعدہ مسائل نہ جانتے ہیں نہ صحیح بتا سکتے ہیں. اکثر ائمہ ایسے ہوتے ہیں، لوگ انہیں سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اچھا وہی بیچارے بعض تو خوف خدا رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب سے پوچھ لو، اور بعض بیچارے خود ہی اپنی عقل سے بتا دیتے ہیں، اور اکثر غلط بتا دیتے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ اس سے ہے کہ دار الافتاء کے اندر ایسے سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا، معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط جواب دیا. تو عام لوگ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ نماز پڑھانے میں امام ہے، مسائل بتانے میں بھی امام ہوں گے، حالانکہ مسائل بتانے کے اعتبار سے وہ مقتدی ہیں، نماز پڑھانے کے اعتبار سے وہ امام ہیں. وہ بتا بھی دیتے ہیں اور لوگ ان سے زیادہ پوچھتے بھی ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے مدارس میں جو مستند اور معتبر علماء کرام ہیں یا مفتی صاحبان ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے جو اوقات ہیں وہ معلوم کر کے، جس وقت وہ کہیں کہ فلاں وقت ہم سے آپ مسئلہ پوچھ لیا کریں، اس وقت جا کر کے اپنا ہر اہم مسئلہ ان سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اب تک یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، چھٹی بات جو بہت ہی اہم ہے اور سمجھو ہمارے سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ ہے اپنے اصلاح و تربیت. جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف علم دین ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، دوسری طرف اس پر عمل ہے. دونوں میں ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. یعنی ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے دین کے احکام جو پیدائش سے موت تک ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، روز مرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی صبح، کوئی شام ایسی نہیں گزرتی جس میں کوئی حکم شرع ہمارے سامنے نہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہ ہو اور ہم سے مطالبہ نہ کر رہا ہو کہ مجھ پر عمل کرو. کوئی دن کیا کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی. ایک طرف تو یہ سارے احکام ہیں جو اللہ پاک نے قرآن شریف کی شکل میں، حدیث شریف کی شکل میں اور فقہ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور مدارس میں یہ علوم صبح شام پڑھے اور پڑھائے بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر یاد بھی ہوتے ہیں. عام لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن مدارس میں علماء کو، طلباء کو اور مدارس سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ ان کا علم ہوتا بھی رہتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہمارا عمل، تو ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس سے بہت دور نظر آتے ہیں. جیسی مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں، فقہ کے سب کتابوں کے اندر استنجا کا طریقہ لکھا ہوا ہے. استنجا کیا طریقہ ہے، اس میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا استنجا اس کے مطابق، کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ حکم شرع ہے اور حکم شرع کے عمل کرنے کے ہم پابند ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنا کے پابند ہیں، کرنا چاہیے. لیکن بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے ادھیڑ عمر ہو گئی، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا آ گیا، اگر ہم اپنے استنجا کو کتاب کے مطابق چیک کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس کے مطابق عمل نہیں، تو کتاب کے مطابق ہمارا استنجا نہیں. استنجا کے بعد پھر وضو ہے. فقہی کتابوں میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کے فرائض اور سنتیں، مستحبات، مکروہات سب لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنے وضو کتاب سے ملائیں گے تو معلوم ہو کہ ہمارا وضو جو ہے وہ کتاب کے مطابق تو نہیں ہے. کچھ ہے اکثر نہیں، کچھ کچھ ہے اکثر نہیں. بالکل یہی مثال نماز کی، یہی روزے کی، یہی حج کی، یہی زکات کی. تو جب یہ اعمال جو روزمرہ تقریباً ہم کرتے ہیں، روزانہ ہی استنجا کرتے ہیں، روزانہ ہی ہم وضو کرتے ہیں، روزانہ ہی ہم غسل کرتے ہیں، روزانہ ہی اللہ کے فضل سے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کتاب کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا تو مطالبہ یہ ہے کہ جیسا کتاب میں لکھا ویسا کرو، لیکن ویسا نہیں. وجہ اس کی ہے کہ علم تو ہے، عمل نہیں ہے. اچھا عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی ہمارے اندر خامی ہے. سب سے بڑی ہمارے اندر خامی اور ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ دین کے مطابق ہمارے اندر عمل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمل سکھانے والی صحبت ہم نے حاصل نہیں کی. علم بھی عمل سے آتا ہے، علم بھی صحبت سے آتا ہے، عمل بھی صحبت سے آتا ہے. ہم نے بچپن سے جو صحبت اختیار کی وہ علم حاصل کرنے کی اختیار کی عام طور پر، یعنی کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے. اب علم کی دو قسمیں، ایک دینی علم ایک دنیاوی علم. جو لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی علم پڑھاتے ہیں وہ عصری علوم کی درس گاہوں میں بچے کو داخل کر دیتے ہیں، وہیں سے پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے. تو اس نے بھی عصری علوم حاصل کرنے کی صحبت اختیار کی، تو اس صحبت سے اس کو وہ علم آ گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. اور جو جس کے ماں باپ کچھ دیندار ہوئے تو انہوں نے دینی مدرسے میں داخل کر دیا، وہاں داخل ہونے کے بعد اس کو جیسے اس کو استادوں کی صحبت ملی ویسے علم دین اس کے اندر آ گیا. کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی عالم فاضل بن گیا، کوئی ادیب بن گیا، کوئی عربی دان بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی قاضی بن گیا. مگر صحبت سے آیا تو اصل چیز ہے صحبت، ہم نشینی، صحبت اور ہم نشینی. علم ہو یا عمل ہو یہ بغیر صحبت کے نہیں آتا، یہ تو آپ کا لگ. صحبت شرط ہے. لہذا بچپن سے بس یہی دو باتیں ہوتی ہیں کہ کسی نے دینی علوم پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا، وہ وہاں سے حافظ قاضی عالم فاضل مفتی بن گیا، یا اسکول و کالج میں داخل کر دیا وہاں سے وہ عصری علوم کا حامل بن کے تیار ہو گیا. لیکن عمل سیکھنے کے لیے توجہ ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث اس کی اہمیت سے بھرے ہوئے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس سے مراد تقویٰ ہے، جو سارے دین کی جڑ ہے، سارے دین کا حاصل ہے، سارے دین کا لب لباب اور مغز ہے، اسی کو دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے. اور وہی گویا دین پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے اندر پکے اور مضبوط ہیں ان کے ساتھ رہو. یعنی جو صاحب علم بھی ہیں صاحب عمل بھی ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی خدمت میں رہو، ان کی صحبت میں بیٹھو، تو تمہارے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا، تمہارے اندر بھی دین آ جائے گا، تمہیں بھی عمل دین پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے، خود بھی آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں بھی ہیں. سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ عمل کرنے کے لیے، باعمل بننے کے لیے، دین کو اپنے عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے نیک صحبت، متقی پرہیزگاروں کی خدمت اور صحبت. عصری علوم بھی بغیر صحبت کے عمل نہیں آتے. ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کا کورس کر لیتا تو اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی، اس کے بعد جا کر کے پھر وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے، منع نہیں کر سکتا. ایسے ہی یہاں پر بھی سمجھ لیا، شروع اسلام میں یعنی سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں علم بھی اور عمل بھی صحبت سے آتے. یہ میں اس لیے گزارا ہوں تاکہ ہم دین کی حقیقت کو سمجھیں، اور ہمارے اندر جو زبردست کمی آ گئی ہے اس کو دور کریں. تو علم آنے کا بھی اصل ذریعہ صحبت ہے اور عمل آنے کا ذریعہ بھی اصل صحبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک راستہ تھا, یہی ایک طریقہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے علم بھی حاصل کرتے تھے اور عمل بھی سیکھتے تھے. جیسے کہ حضرت صحابہ کرام کا یہ ارشاد بالکل واضح اور بے غبار ہے کہ تعلمنا العلم والعمل, ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. صحابہ کرام جامع اور علمی والعمل تھے. جن کو صحابہ کرام جو کاروبار کرنے والے تھے وہ کاروبار کرتے تھے, جو زراعت کرنے والے تھے وہ زراعت کرتے تھے, جو باغبانی کرنے والے تھے وہ باغبانی کرتے تھے, جو ملازمت کرنے والے تھے وہ ملازمت کرتے تھے. مختلف شعبہ زندگی کے اندر صحابہ کرام دن میں مشغول رہتے تھے اور موقع بموقع حضور خدمت میں آتے جاتے بھی رہتے تھے, ملتے جلتے بھی رہتے تھے, علم بھی حاصل کرتے رہتے تھے, عمل بھی حاصل کرتے رہتے تھے. اور آپ کے فیضان صحبت سے رات کو سب شب بیدار ہوتے تھے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے, جو دن کے تھے مجاہد شب راہب, جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب, راہب من عبادت گزار, انہیں زندہ داروں کی, انہیں سب زندہ داروں کی زمین ہے. یہ مدینہ طیبہ کی شان میں اس نے کہا ہے, جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب, انہیں سب زندہ داروں کی زمین ہے. کہ مدینہ منورہ ان لوگوں کی زمین ہے کہ جہاں ایسے لوگ بستے تھے جو رات میں عبادت گزار ہوتے تھے اور دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے تھے اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والے ہوتے تھے. تو بہرحال تعلمنا العلم والعمل, ہم نے حضور سے علم بھی سیکھا عمل بھی سیکھا, تو ایک ہی بات بات کرتا بس. پھر بعد میں جب حافظے کمزور ہو گئے, وہ کمزور ہونے لگے, تو پھر سہولت اور آسانی کے لیے احادیث اور مسائل الگ لکھے جانے لگے اور ان کو یاد رکھنے کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک چلا رہا ہے. اور تربیت کے لیے, عمل سیکھنے کے لیے, عمل آتا تربیت سے, علم آتا تدریس سے, علم آتا ہے درس و تدریس سے, عمل آتا ہے اصلاح و تربیت سے. یہ الگ ہو گیا, لوگ بزرگوں کی خدمت میں جانے لگے, علم حاصل کرنے کے بعد ان کی خدمت میں جانے لگے, ان کی خدمت میں رہ کر کے پھر جو علم حاصل کیا تھا اس کو اپنے عمل میں لانے لگے. یہ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے بعد میں یہ دو سلسلے الگ ہو گئے, ورنہ پہلے ایک ہی جگہ تھی. اس لیے آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں, آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. کیوں یہ اس زمانے کے ہیں جہاں علم اور عمل دونوں صحبت سے آتے. بعد میں جا کر کے پھر جیسے چار سلسلے چار اماموں سے چلے, حنفی شافی مالکی حنبلی اور چشتی قادری نقش بندی سہروردی, یہ چار سلسلے الگ ہو گئے, یہ چار سلسلے الگ ہو گئے. یہ سب بات کی بات ہے, لیکن اس حقیقت کے سمجھنے کے بعد اب بھی حقیقت یہی ہے کہ جیسے علم صحبت سے آتا ہے ایسے عمل بھی صحبت سے آ سکتا ہے. اب جو اہل علم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے مدرسے میں جا کر داخل ہو کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں علم عطا فرما دیتا ہے. اب یہ سلسلہ تو ہمارے مدرسوں میں ہے، لیکن دوسرا سلسلہ ہمارے مدرسوں میں بہت ہی کم ہو گیا، جبکہ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے مدرسے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ علم اور عمل دونوں سکھانے پہ رکھی تھی، اور دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کے اندر جو بھی ہمارے اکابر تھے اور جو اس زمانے میں فارغ ہوئے وہ سارے جامع اور علمی والا عمل تھے، لیکن زوال تو برابر چل رہا ہے، قیامت تو آنی ہے نا، یعنی آنی قیامت ضرور آئے گی، جب قیامت آئے گی تو اپنے لوازمات کے ساتھ آئے گی، اس کے لوازمات میں سے زوال بھی ہے، کہ دینی اعتبار سے بھی زوال ہے، علمی اعتبار سے بھی انحطاط ہے، لہذا اس کا ایک اثر ہمارے اندر اب یہ ہے کہ کچھ مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا تو رہ گیا لیکن اب عمل کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی، یہ یوں کہنا چاہیے ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بلند فرمائے اور ان کو علوم و فیوض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جب ہمارے مدرسے بعد ہو گئے، یعنی جیسے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے کو اولاد حاصل ہو، اولاد صالح نکاح کا ایک بہت اہم مقصد ہے، اب نکاح کیا اور اولاد صالح حاصل نہیں ہوئی تو کہیں گے کہ عورت بانج ہے اور نکاح کا جو بڑا مقصد تھا ولد صالح کا حصول وہ حاصل نہ ہوا، تو لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، قسمت میں ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اولاد ورنہ نہیں ہوتی، ایسے ہی ان مدرسوں کا بھی ایک مقصود ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے دارالعلوم کا مقصد کوئی بہت بڑا محقق مدقق پیدا کرنا نہیں ہے، اللہ والا پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے، اللہ والے یہاں سے تیار ہو، بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے اس دین و ایمان کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ والے بنے، متبع سنت بنے، باعمل بنے، متقی پرہیزگار بنے، نیک و صالح بنے، بھائی اس کے حاصل کرنے کے لیے صحبت دے، دیکھو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشکا شریف میں ہے اور حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو رضی میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر اس دین حق کا دعوی مدار ہے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر اس دین کا دعوی مدار ہے، یعنی یہ دین اس وقت عمل میں آئے گا جب تم اس بات پر عمل کرو جو میں بتانے والا ہوں، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے، یہ بھی آپ نے فرمایا ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے، یعنی ایک تو اس دین کی وہ جڑ اور بنیاد ہے، وہ سارے دین کا عمل میں آنے کے لیے اس پر دار و مدار ہے، اور اس پر عمل کر کے تم دنیا اور آخرت کے خیر بھلائی حاصل کر سکتے ہو، اتنی زبردست بات بیان ہو رہی، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں سمجھیں یاد رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے تین باتیں بیان فرمائی کہ مضبوطی کے ساتھ تین باتوں کو پکڑ لو، نمبر ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اہل ذکر کی خدمت میں بیٹھو، یعنی ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو متبع سنت ہیں، متبع شریعت ہیں، اور ان کی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی، ان کے پاس بیٹھنے کا اہتمام کرو، ان کی خدمت میں صحبت میں رہنے کا اہتمام کرو، ایک تو اس کا اہتمام کرو تو اس میں تو جڑ آ گئی اور بنیاد آ گئی، یہ جو دین ہے یہ اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتا جب تک کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کی جائے، اہل ذکر کی مجلس اختیار نہ کی جائے. اس کی اصل میں وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پڑھ کر عمل کم کرتا ہے، اس کو یاد رکھیں، انسان پڑھ کر عمل کم کرتا ہے، کرتا ہے کم کرتا ہے، دیکھ کر زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے زیادہ کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر بچے اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ تو مشابہت اتنی ہوتی ہے کہ ٹیلی فون پر اور موبائل پر فرق نہیں معلوم ہوتا کہ ابا بول رہے ہیں یا بیٹا بول رہا ہے، یعنی آواز میں بھی مشابہت ہو جاتی ہے، چال ڈھال میں بھی مشابہت ہو جاتی ہے، اخلاق و اعمال عادات و اطوار میں مشابہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہر باپ کے بیٹے دوسرے سے الگ پہچان میں آ جاتے ہیں، دیکھ کے بدل میں یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا. کیوں؟ بچے ماں باپ کی صحبت میں رہتے ہیں، اس لیے ماں باپ کے مشابہ ہو جاتے ہیں، کچھ تو فطری طور پر ہوتے ہیں، کچھ عمالن بھی ہو جاتے ہیں. تو انسان دیکھ کر زیادہ کرتا ہے، سن کر اور پڑھ کے ذرا کم کرتا ہے، لیکن ہے تینوں کا فائدہ، پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، سننے کا بھی فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ رہنے کا ہے کہ سیکھنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے آدمی کسی کے ساتھ رہے. تو یہاں پہلے نمبر پہ آپ نے یہ بیان کروا دی کہ وہ چیز جس پر دین کا دار و مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح حاصل کرتے ہو، اس میں ایک عمل یہ ہے کہ تم اہل ذکر کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہو. ہاں جب کسی کے سامنے بیٹھے ہو کوئی ضروری بات کرنی کر لو، تکرار کرنا ہے تکرار کر لو، سبق پڑھنا ہے سبق پڑھ لو، سبق پڑھانا ہے سبق پڑھا لو، مطالعہ کرنا ہے مطالعہ کر لو، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لو، ان چیزوں سے منع تھوڑی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے میں ہر دن ہر روز کچھ نہ کچھ وہ وقت آدمی کا ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اسے کوئی کام نہیں ہوتا، بس اس وقت ایک ہی کام ہے کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا کہ دوسروں سے محبت رکھو وہ بھی اللہ کے واسطے، اور بغض رکھو تو بھی اللہ کے واسطے، یعنی نیک لوگوں سے محبت، کسی بھی مسلمان سے کوئی غرض واسطے اللہ کے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ہماری اور اس سے کوئی لالچ، کوئی تما، کوئی حرص نہیں ہونی چاہیے. وجہ کہ دوسروں سے محبت آدمی جب کرتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری دنیاوی غرضیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بہت صاحب عہدہ ہے تو یہ سارا خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس سے بھی محبت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، پھل آڑے وقت میں کام آئے گا. یا کوئی بہت ہی مالدار ہے تو وہ آدمی اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ بھائی یہ مالدار آدمی ہے، کچھ پیسے مجھے بھی دے دے گا، اور نہیں تو کسی وقت میں اس سے ادھار مانگوں گا تو انکار نہیں کرے گا، تعلق رکھتا ہے. یہ دنیاوی غرض ہو گئی. یہ اور بھی دنیاوی غرضیں بہت ساری ہوتی ہیں. نہیں، مومن کا کام یہ ہے، اور دنیا اور آخرت کے فصلہ و فلاح کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے بھی تعلق رکھے محبت کا تو محض اللہ کے واسطے ہوگی، اور اللہ کے واسطے جب ہی ہوگا جب اس سے اللہ ہی کا تعلق مقصود ہوگا. جیسے وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، باعمل ہے، دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، بس اس نسبت سے آدمی اس سے محبت کرے. اور اگر وہ اللہ والا ہے، متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے، تو اس نیت سے اس سے محبت کرے تاکہ میں اس کے صحبت میں بیٹھوں تو میرے اندر بھی دین آ جائے، میرے اندر بھی عمل آ جائے، میں بھی متقی بن جاؤں، میں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بن جاؤں، میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ما سوا اللہ پہ غالب ہو جائے. یہ بہترین نیت ہے. اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی واسطے اللہ کی ہو، واسطے اللہ کی نفرت ہے کہ جیسے کوئی گنہگار ہے, کوئی بہت ہی فاسق و فاجر ہے, کوئی بہت ہی ہمارا بدماش ہے, یہ کافر و مشرک ہے, تو اس کے کفر سے نفرت کرے, اس کے شرک سے نفرت کرے, اس کے فسق و فجور سے نفرت کرے, اس کے ذات سے نفرت نہیں کرے. اس کی ذات تو اگر وہ مسلمان ہے تو فی الحال بھی اپنے سے افضل سمجھے, اپنے کو اس سے کم تر سمجھے, اور اگر کافر ہے تو اس کافر کی ذات کو انجام کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھے. وہ انجام کے اعتبار سے اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے, تو کون اچھا ہوا؟ کافر اچھا ہوا, اور یہ برا ہو گیا. یہ احتمال تو ہے نا, بس اس احتمال کو ملحوظ رکھے. لہذا جس سے بھی محبت کرے واسطے اللہ کے محبت کرے, اور نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے واسطے ہو, یعنی اس میں دنیاوی کوئی غرض شامل نہ ہو, بس دنیاوی کوئی غرض اس کے اندر شامل نہ ہو. جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہو کہ ہماری تو محبتیں بھی دنیا کے لیے اور نفرتیں بھی دنیا کی وجہ سے, بغض بھی ہمارے دل میں اگر کسی سے دنیا کی کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا. یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے, اور اگر نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ابو رحیم, یہ وہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو, اور ان پر تم پکڑو گے تو یہ دین کا ان پہ دار و مدار بھی ہے, اور اس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی تم کو ملے گی, اور یہ عمل اپنے پلے بھر. اس میں تو سب سے پہلے نمبر پہ نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے فرمایا. لہذا ہمارے اندر جو عمل نہیں ہے نا, بس اس کی بنیادی وجہ بس یہ, لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے. لہذا اس پر اس کے لیے ہمیں تین کام کرنے پڑیں گے. اصل چیز تو یہ ہو گئی کہ ہمارے اندر جو کتابوں کے مطابق عمل نہیں ہے, اور ہمارے اندر جو عمل آنا چاہیے وہ نہیں ہے, اس کی وجہ صحبت کا نہ ہونا ہے, نیک صحبتوں کو اختیار نہ کرنا ہے. اب ہم نیک صحبت جب اختیار کریں تو کس کی اختیار کریں؟ اس کا بھی مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں. آسان سی ترکیب یہ ہے, عام لوگوں کے لیے آسان سی ترکیب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اس زمانے کے علماء اور صلحاء, علماء سے علماء حق مراد ہے, صلحاء سے مراد متبع سنت متبع شریعت اللہ کے نیک بندے ہیں, جس شخص کے بارے میں اس زمانے کے اولیاء اللہ اور علماء حق اطمینان کا اظہار کریں, اپنے اعتماد کا اظہار کریں, اور مشورہ دیں کہ ان کی صحبت اختیار کرو, بس اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, جس میں دو تین باتیں خاص طور سے دیکھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرا چکا ہو, وہ بھی اپنی اصلاح کرا چکا تھا, تربیت کرا چکا ہو کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے, اور اس کا باقاعدہ اجازت یافتہ ہو, ایک اس میں بات دیکھ لوں. دوسرے اس کو دین کی ضروری باتوں کا علم ہو, دین کی ضروری باتیں اسے معلوم ہو, اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اور اس سے ملنے جلنے سے دنیا سے دل ہٹتا ہو, آخرت کی طرف لگتا ہو, عمل کا شوق پیدا ہوتا ہو, گناہوں سے نفرت ہوتے ہوتی ہو, چاہے یہ اثر معمولی سا ہوتا ہو لیکن ہوتا ہو, نہ بیٹھو نہ ملو تو دل کی حالت کچھ اور, اور جب اس کے پاس جاؤ اس سے ملو اس کے پاس بیٹھو تو دل کی حالت بدلنے لگتی. بس سمجھ لو کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر بیان کرنا چاہیں تو گھنٹوں بیان حضرت کا ہوتا تھا, تین تین گھنٹے کا بات ہوتا تھا, اور سمیٹ کا بیان کرنا چاہیں تو دو لفظوں کے اندر بیان فرما دیا کرتے تھے. اب حضرت کے نیک صحبت اختیار کرنے پر شاید ہی کوئی بیان خالی ہو اس کی اہمیت سے. اکثر حضرت کے موائز میں آخر میں یہ ہوتا ہے نیک صحبت اختیار کرو, نیک صحبت اختیار کرو, اور نیک صحبت پر حضرت کے کتنے بیانات بھی ہیں اور واعظ بھی ہیں. اور لفظوں میں حضرت نے بیان فرمایا دو کہ بھائی جو کسی نیک صحبت میں بیٹھے تو اس میں دو باتیں ہونی چاہیے, دو شرطیں اس کے اندر پائے جائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا اور نیک صحبت کا فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نمبر ایک اطلاع, نمبر دو اتباع. دو لفظوں میں بیان فرما دیا اطلاع و اتباع شرط ہے بس. تو اسی کو میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ہر حال اس کو بتاؤ, اگر زبانی موقع ملے زبانی بتاؤ ورنہ خط کے ذریعے بتاؤ. زبانی جب موقع ملے گا جب آپ اس کے صحبت میں بیٹھو تو اپنے دل کا حال اسے بتاؤ, یہ ہو گئی اطلاع حال. اور اگر زبانی بتانے کا موقع نہ ہو جیسا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے تو خط کے ذریعے اپنا حال بتاؤ, یہ ہو گئی اطلاع. بچے کہ بزرگان دین عام طور پر بزرگان دین عالم غائب نہیں ہوتے عام طور پر, کیا عالم غائب نہیں ہوتے وہ جو ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آیا انہیں نہیں معلوم اس میں کیا خرابی ہے, کیا بیماری ہے, کیا عیب ہے اس کے اندر, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہذا بتاؤ گے تو پتہ چلے گا تو پھر وہ اس کا علاج بتائیں. جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ جاؤ جا کر کے بس بت بن کے بیٹھ جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی پہچان کے سمجھ جائیں گے کہ میرے اندر کیا بیماری, پہ خود ہی نسخہ لکھ دیں گے پہ خود ہی پی لیں گے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہاں اگر ایسا کرنے لگو تو دوسرے دن ہی گدو بندر پہنچا دیے جاؤ, یہ مریض پاگل ہے اس کو گدو بندر داخل کرو, بولتا ہے نہیں بتاتا ہے نہیں, کیسے ہم اس کا علاج کریں. تو عالم الغیب نہیں ہوتے اللہ والے. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان پر منکشف کر دیں وہ الگ بات ہے, لیکن عام طور پر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو بھی بتانا ضروری ہے, اسے کہتے ہیں اطلاع حال. اپنا حال بتاؤ, اس کے بعد اتباع. اتباع کہتے ہیں تابع داری کرنے کو اور فرما برداری کرنے کو, عمل کرنے کو. اب تو آپ کا حال سن کر کے جو کچھ وہ آپ کو بتائیں بس اس کے اوپر عمل کرو. حضرت فرمایا بھائی جو کسی کی صحبت میں جا کر کے اپنی تربیت کروانا چاہتا ہو اور اپنے کو بامن بنانا چاہتا ہو, متقی بنانا چاہتا ہو, تو وہ اطلاع و اتباع پر عمل کرے. یہ پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا اپنے ایک واعظ میں, اور نیز یہ تو اطلاع و اتباع تو اپنی جگہ ضروری ہے ہی, ساتھ میں یہ کہ یا تو ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جا کے بیٹھوں, یا مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھوں, یا دو مرتبہ بیٹھوں, یا سال میں ایک مہینہ یا ایک ہفتہ ان کے پاس رہو, باقی ان سے ملتے جلتے رہو, اپنا حال بتاتے رہو. اور ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی سنو کیا ہونا چاہیے. اطلاع و اتباع تو حال سے تعلق رکھتا ہے, دل میں کیا ہونا چاہیے. جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو کس نیت سے جائیں, تو اس میں بھی دو باتیں ضروری. ایک اخلاص, ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول. اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول یعنی دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں ان کے پاس جو جا رہا ہوں بس واسطے اللہ کے جا رہا ہوں, ان سے کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض نہ رکھے. جیسا کہ لوگوں کی غرضیں ہوتی ہیں, عام طور پر ہمارے زمانے میں جو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا اکثر و بیشتر دنیاوی غرضیں لے کر کے جاتے ہیں, تو کوئی دنیاوی غرض دل کے اندر نہ ہو, اخلاص ہو بس. ایک تو یہ, دوسرے نمبر پر یہ ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ہے تو صحیح الحمدللہ, کم اتنی آ جائے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں غالب ہو جائے. اور وہ اس شعر کا مزداق, اور میں اس شعر کا مزداق بن جاؤں. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. یہ میری زندگی کا حاصل، میری زیز کا سہارا. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا. اس لیے جائیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے. اور یہ میری محبت جو بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے عمل بہت کم ہے، یہ اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں کی جو محبت ہے وہ مغلوب ہو جائے. بس کوئی دل سے بالکل نکالنا مقصود نہیں ہے، نکل جائے تو محمود ہے، مگر مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں غالب ہو جائے. تو یہ اس نیت سے وہاں پہ جائے گا. اس نیت سے جائے گا تو دور سے دیکھے گا جب بھی بات نہیں فائدہ ہوگا، ملاقات کرے گا تب بھی فائدہ ہوگا، بیٹھے گا تب بھی فائدہ ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور دور سے نیت نہیں ہوگی بلکہ دنیاوی غرضیں دل کے اندر ہوں گی تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے 10 برس کا، 40 سال بھی چاہے کسی خدمت میں گزر جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بعض بزرگوں کی خدمت میں بےچارے 10 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، جاتے وہیں کے وہیں رہتے ہیں. وہاں ان 4 باتوں میں سے کسی بات میں کمی ہوگی، یا تو اطلاع حال ہی نہیں. تو بھائی مریض کے پاس، مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جائے 10 سال تک اور اپنا مرض نہ بدلے تو کیسے ڈاکٹر علاج کرے گا، کیسے اس کا مرض دور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ اطلاع تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے. تو ایسے جیسے ڈاکٹر سے ٹیسٹ بھی کرایا اور ساری رپورٹیں بھی دکھلا دی، نسخہ بھی لکھوا لیا، اور لا کر کے دوائیں جو ہیں وہ الماری میں بند کر کے رکھ دی، اور خوب ڈٹ کے بد بد پرہیزی کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، مریض سے قصور ہے. ایسی اخلاص نہیں ہے تب بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، اخلاص بھی شرط ہے. یہ 4 باتیں ضروری ہیں. جب کسی کی صحبت میں جانے سے تربیت ہوگی، عمل صحیح ہوگا، اخلاق سنوریں گے، بد اخلاقیاں دور ہوں گی، ظاہر و باطن درست ہوگا اور تربیت ہوگی، تو سب سے بنیادی چیز تو ہو گئی نیک صحبت. اب اگر کسی کو نیک صحبت حاصل نہ ہو اور وہ کیا کرے، تو اس کے لیے بھیا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء کرام نے 3 باتیں بیان فرمائی. نمبر 1، بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کیا کرے، یہ بھی نیک صحبت کا بدل ہے، یہ اصل تو نہیں ہے بدل ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی حکایتوں میں بھی اللہ پاک نے ایسے ہی اثر رکھا ہے جیسے نیک صحبت میں اثر رکھا ہے. وہ فرق ہے لیکن اصل ہے. دیکھو نیک صحبت کا، نیک صحبت کی اثر کا واقعہ یاد آیا مجھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بشر حافی، یہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں، حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو، یہ ہر وقت ننگے پیر رہتے تھے، یہ ہر وقت ننگے پیر رہتے تھے. تو شروع میں یہ آزاد خیال تھے، شروع میں دین پر باقاعدہ ان کا عمل نہیں تھا، آزاد تھے، دین سے دور تھے، دین پہ عمل نہیں تھا، نام کے مسلمان تھے، باعمل نہیں تھے. تو ایک دن ایک بزرگ اس کے ان کے دروازے پر آئے اور دستک دی. اور کبھی کبھی اللہ پاک اصلاح کے لیے بزرگوں کو بھیج دیتے، اور کوئی اس کے انتظار میں نہ رہے، کیونکہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے. شاذ و نادر پہ تکیہ مت لگانا، جو معمول خداوندی ہے اس پر عمل کرنا، معمولی خود جانا ہوگا، اسے اللہ والے کی صحبت میں خود جانا، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، شاذ و نادر القتل ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ بزرگ ہی کو بھیج دیتے ہیں اس علاقے. ایک بزرگ ان کے دروازے پر آئے اور دستک دی, غلام باندھیوں کا رواج تھا, تو باندھی نے دروازہ کھولا, پوچھا کیا بات ہے. تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا جو مالک ہے, تمہارا جو آقا ہے, وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کیونکہ دونوں ہو سکتا ہے نا, غلام باندھی کا زمانہ تھا, تو آقا جو ہے وہ غلام بھی ہو سکتا ہے, وہ آزاد بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے, وہ تو آزاد ہے. انہوں نے کیا کہا, آزاد جب بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے, اگر کسی غلام ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. اندر یہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے کہ یہ اور یہ کیا بات کہہ رہا ہے, اور ان کی بات کا ایسا ان کے دل میں اثر ہوا کہ وہ تو یہ پوچھ کر کہہ کر چل دی کہ بھی اگر غلام ہوتا تو غلامانہ طور طریقے اختیار کرتا, آزادی سے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے, ایسا عمل کر رہا ہے, یہ کہ جو چلے گا یہ بے قرار ہوگا سن کر. وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے, بر دل خیزت دل بر ریزت فارسی میں کہتے ہیں کہ دل سے نکلے دل میں ہی اترے. تو بزرگ تھے, ان کے دل سے یہ بات نکلی تھی, تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہی اتر گئی, اور وہ ایسے بے چین بے قرار ہوئے کہ ایک دم بے تابانہ وہ ننگے پیر ہی ان کے تلاش میں نکلے, اور ان کے پیچھے بھاگے, وہ کچھ دور جا رہے تھے. جا کے حضرت آپ نے کیا فرمایا, حضرت آپ نے کیا فرمایا, حضرت نے وہی بات ہو رہا تھا کہ میں نے تمہاری باندھی سے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے, جس کی اتنی شاندار حویلی, اتنا بڑا محل ہے اور اتنا مالدار آدمی ہے, وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تمہاری باندھی نے کہا تھا وہ آزاد ہے. میں نے کہا تھا کہ آزاد ہے جبھی تو ایسا کر رہا ہے, کہنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے, اس کی اطاعت سے غافل ہے. اگر غلام ہوتا اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول کا, تو ایسا تھوڑی کرتا. یہ آپ جو دوبارہ انہوں نے سنا تو بس اور زیادہ دل کا اثر ہوا کہ حضرت میں تو غلام ہوں, حضرت میں تو غلام ہوں, مجھے آپ اللہ تعالیٰ کا غلام بنا دیجیے. سبحان اللہ, تو اللہ والے تو اللہ والا بنانے والے ہوتے. انہوں نے جناب پھر ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ جناب اب یہ اولیاء اللہ کی صف میں آفتاب مہتاب بن گئے. تو ننگے کیوں رہتے تھے, ننگے پیر رہتے تھے؟ تو کسی نے کہا حضرت آپ ننگے پیر کیوں رہتے, ساری دنیا تو چپل پہن کے رہتی ہے, جوتا پہن کے چلتی ہے, آپ ننگے پیر آتے ہیں ننگے پیر جاتے ہیں. تو میں جس وقت میں اللہ تعالیٰ غلام بنا تھا میں ننگے پیر تھا, تو اب میں کیسے جوتے پہنوں؟ یہ ان کا حال ہے. اب اللہ پاک نے ان کے اس حال کا بھی کیسی قدر فرمائی کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پھر باقی زندگی انہوں نے ننگے پیر ہی گزاری. اب ظاہر راستے میں بھی جانا پڑتا تھا, یہ تو نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے, کہ باہر نکلوں گا تو نالیاں بھی ہیں, راستے میں گندگی بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ پیشاب پخانہ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے, جانوروں کی مینگنیاں اور پیشاب بھی ہوتا ہے, جائیں گے تو پیر ناپاک ہوں گے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پر اپنا فضل بھی فرماتے ہیں, اپنی رحمت بھی برساتے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ تمام جانوروں کو پرندوں کو حکم دے دیا, خبردار جن راستوں سے ہمارے بندے بشر گزرے وہاں پیشاب پخانہ مت کرنا, تاکہ ان کو پاؤں پاک کرنے کی تکلیف نہ ہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک تو سبھی کچھ کر سکتے ہیں نا, ہر چیز پہ قادر ہے. بس دنیا بھی ان کے ہاتھ میں اور آخرت بھی ان کے ہاتھ میں. دیکھو وہ بزرگ ان کی آئے اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو دلاتے صحبت نصیب ہوئی اور کایا پلٹ گئے. دیکھو صحبت کا اثر ہے, لیکن میں نے بتایا نا یہ تو شاذ و نادر ہوتا ہے, اس لیے شاذ و نادر پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی کوئی حضرت امام غزالی آ جائے, کوئی امام رازی آ جائے تو پھر میری بھی کایا پلٹ جائے گی, ورنہ میں تو اپنے گھر مست پڑھوں. مست رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بہرحال تو اللہ والوں کی جو حکایات ہوتی ہیں, ان کے جو واقعات ہوتے ہیں, وہ بڑے پر اثر ہوتے ہیں, ان کے پڑھنے سے بھی دل کو بڑا اثر ہوتا ہے. لہذا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کے سنانا چاہیے، ان کو بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، روزانہ بس معمول بنا لیں اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی حکایت پڑھنے کا، کوئی نہ کوئی واقعہ پڑھنے کا، اور ہمارے سارے بزرگوں کی حکایتیں محفوظ ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو مفقودات و مباعث ہیں وہ بھی الحمدللہ کافی محفوظ ہو گئے، ان کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے منفولات و مباعث ہیں مشہور و معروف، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات، ان کی بھی اصلاحی بیانات، خود اصلاحی خطبات تقریباً 22 جلدیں چھپ گئی ہیں الحمد للہ، بس ایک سیٹ بھی ہمارے لیے کافی، اور ان کے بھی بیانات اصلاحی بعض سب محفوظ ہیں، وہ آپ پڑھیں، ان کو مطالعہ کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے، صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے. وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے، کیونکہ اسے ان کے قائم مقام ہیں، یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں، تو جیسے ان کی صحبت میں براہ راست ان کے الفاظ سننے سے اثر ہوتا ہے، پڑھ کر یا سن کر سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اب تو یہ اللہ پاک نے ہمیں سہولت دے دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر مجلس بھی براہ راست سن سکتے ہیں، آن لائن سن سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، گھر کے تمام افراد کو جمع کریں، ان کے سامنے مختصر بیانات بھی ہوتے ہیں، قرآن شریف کا درس بھی آتا ہے اور اصلاحی مجلس بھی آتی ہیں اور نئی پرانی مجلسیں بھی سن سکتے ہیں. اتنی سہولت ہے، سنیں اور سن کر کے اس سے اثر لیں. آج بھی ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کبھی سنتے ہیں ٹیپ کے ذریعے، اور ایسا اثر ہوتا ہے جیسے کہ حضرت خدمت میں بیٹھے. اس بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا. تو تیسری چیز ہے اپنے اکابر کے سوان حیات کا مطالعہ. ہمارے سارے بزرگوں کے سوان حیات چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی ملتی بھی ہیں، بس اپنے سلسلے کے جو ہمارے اکابر ہیں بس ان کی سوان حیات لے لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں. یہ قائم مقام صحبت ہے، یہ تین چیزیں قائم مقام صحبت ہیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی دین آئے گا اور ہماری تربیت ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا اپنی اصلاح کا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی. ساتویں بات، چونکہ مختصر بیان کرنا مقصود ہے اس لیے زیادہ میں تفصیل نہیں کر رہا تاکہ یاد بھی رہے. ساتویں بات یہ ہے کہ باطن کا ایک گناہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور ایک فضیلت ہے جس کا حصول نہایت ہی اہم ہے. باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر، باطن گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر، یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، وہ تقریباً ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، خاص طور سے علماء میں اور ان عبادت گزاروں میں جن کے کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی، حفاظ میں قرا میں، یعنی دینی مدرسوں کے اندر مشغول ہونے والوں میں جن کا تعلق کسی نیک صحبت سے نہ ہو، کسی اللہ والے سے نہ ہو، وہ تکبر ہوتا ہے. بلکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے باطن میں جتنے بھی رذائل ہیں اور جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. تکبر ایسا سڑیل مرض ہے اور ایسا خبیث مرض ہے کہ یہ مشکل سے آخر میں نکلتا ہے، مشکل سے آخر میں نکلتا ہے، اور یہ بے شمار ظاہری اور باطنی گناہوں کا ذریعہ ہے. اس کا ایک اثر یہ بھی جو میں بتا دوں آپ کہ جس کا تکبر ہوتا ہے نا، وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے گریز کرتا ہے. اس تکبر کی وجہ سے اندر چونکہ تکبر بھرا ہوا ہے، اس تکبر کی وجہ سے کسی کے سامنے وہ جھکنا پسند نہیں کرتا، اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جا کے مٹھاؤں. اور اپنے آپ کو ایسا کر دیں جیسے کہ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں بے بس ہو جاتا ہے، ایسا کرتے ہوئے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس کی وجہ سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنے اخلاق و اعمال کے سنوارنے کی طرف دھیان نہیں جاتا اور اس کی فکر نہیں ہوتی، کہتے میں عمل تو کرتا ہوں اور کیا کروں. یہ تکبر کی وجہ سے اگر اس کی کوئی غلطی نکال دیں اور وہ غلطی صحیح ہے تو کبھی نہیں مانے گا. یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے. وہی ساتھیوں میں خاص طور سے ہوتا ہے، تکرار کے ساتھیوں میں، کلاس کے ساتھیوں میں، ہم عمر ساتھیوں کے اندر اگر کوئی دوسرا کسی غلطی بتلا دے اور غلطی واقعی ہو تو جس میں تکبر ہو کبھی نہیں مانے. چل بھائی کیا کوئی بات مجھے کیا پتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور جس میں توازو ہوگی وہ ضرور مانے گا اور احسان مانے گا، شکریہ ادا کرے گا. تو یہ جو تکبر ہے نا یہ بہت ساری برائیوں کا ذریعہ ہے. اور آج کل 99% یہ تکبر بہت ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی اور تربیت نہیں ہوتی، عمل آدمی نہیں سیکھتا، کیونکہ تکبر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تو کیسے جھکے. لہذا سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت. اور جب حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مرض ایسا خطرناک ہے اور ایسا خبیث ہے کہ یہ مشکل سے نکلتا ہے اور آخر میں نکلتا ہے، وہ نہ کسی انداز سے باقی رہتا ہے اللہ. اور اس کا عذاب بہت سخت ہے، وبال بہت سخت ہے. دنیا میں بھی ایسا آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی ذلت کی امتحان میں اللہ بچائے گا. یہ تو ہے باطن کا سب سے بڑا اور خفیہ گناہ جو بہت ہی مشکل سے نکلتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور جو باطن کے اخلاق ہیں، باطن کے اچھے اچھے اعمال ہیں، اچھے اچھے اخلاق ہیں، ان میں سب سے اہم اور سب سے سب کی جڑ وہ ہے توازو. توازو اور انکساری، یہ توازو اور انکساری بہت کم کسی کے اندر ہوتا ہے. اور یہ توازو طریقت کے شروع میں بھی ہے، طریقت کے آخر میں بھی ہے. شریعت احکام کا نام ہے، طریقت عمل کرنے کا نام ہے. طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. تو طریقت کے اول میں بھی توازو ہے اور انتہا میں بھی توازو ہے. کسی نے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ من نہایا، یہ جو ہم طریقت و تصوف اور بزرگان خدمت، بزرگان دین کی صحبت میں آنے جانے کو، ان سے اصلاح کرانے کو، تعلق معاملہ حاصل کرنے کو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، آخر سے کوئی حد ہے یا نہیں؟ کہاں جا کے یہ بات ختم ہوتی ہے؟ تو عجیب جواب دیا انہوں نے. سوال تو یہ کیا صاحب نے کہ اس طریقت کی انتہا کیا ہے، من نہایا؟ تو انہوں نے جواب دیا العود الی البدایہ. العود الی البدایہ، شروع کی حالت کی طرف واپس آ جانا اس کی انتہا ہے. شروع میں جب کوئی کسی اخلاص کے ساتھ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی غرض سے کسی اللہ والے کے پاس جب جاتا ہے تو اپنے کو لاشے سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کہتا میں کچھ بھی نہیں، سب مجھ سے بہتر، میں سب سے کمتر. کہتے ہیں جب آدمی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر یہی حالت دوبارہ آدمی کی ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل لاشے سمجھتا ہے. پہلے اعتقادن سمجھتا تھا، اب مشاہدتن سمجھتا ہے کہ واقعی سب کچھ اللہ پاک ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. اسے کہتے ہیں توازو، اسی کہتے ہیں فنا، اسے کہتے ہیں فنا الفنا. فنا الفنا یہ کہ آدمی کو بالکل شریعت کا تابع دار، ظاہراً بھی فرما بردار، باطناً بھی تابع دار، جلوت میں بھی خدمت تابع دار، خلوت میں بھی تابع دار، ہر جگہ اللہ کے حکم کا تابع دار، اسے کہتے ہیں فنا الفنا. اور اس طرح عمل کرنے کی اس کی ایسی پکی عادت ہو جائے کہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ میں کچھ ہوں، اپنا کچھ ہونا بھی اس کے ذہن سے نکل جائے، بس بس اللہ ہی اللہ رہ جائے باقی سب جل جائے، اللہ ہی اللہ رہ جائے باقی سب جل جائے بس، اور وہ شیر کا مزداق بن جائے. مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹاؤں، مجھے کیا غرض نشاں سے. آیا ہے یہ اس کی حالت. یہ توازو حاصل کرنی چاہیے، توازو بھی اختیار ہے، اختیاری ہے. آپ اپنے دل میں آج سے ابھی بیٹھے بیٹھے سمجھ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی سب اللہ ہی کا آتا، اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. بھلا بھی توازو آ جائے گی آپ کے دل میں، پھر جب یہ راسخ ہو جائے گی تو پھر آپ کے بولنے میں بھی عاجزی ہوگی، پھر چلنے میں بھی عاجزی ہوگی، پھر بیٹھنے اٹھنے میں بھی، لکھنے پڑھنے میں بھی، پھر آنے جانے میں بھی. اور کوئی آپ کو ٹوکے گا تو آپ کو اس کے سامنے گردنیں بھی جھکا دیں گے. بھائی تو نے مجھ پہ احسان کیا، میری غلطی بتا دی، بھائی تو میرا محسن، میں تیرا غلام. ایسی تکبر سے بچنا بھی اپنے اختیار میں، کہ ابھی سے توبہ کر لیں کہ اللہ میں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے بڑا سمجھا ہے، میں معافی مانگتا ہوں. میں کہاں سے بڑا ہوں، اس لیے کہ میرا تو ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ جو کچھ بھی ہو آپ ہی کی عطا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. لہذا ابھی دل میں اپنے دل سے تکبر کو نکالیں، لیکن نکال تو دیں، نکل بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اس کے اثرات جو ہے نا وہ بڑے دور اثر ہوتے ہیں، بڑے دیر سے نکلتے ہیں، وہ بھی راستہ راستہ نکلنے شروع ہو جائیں گے. بس ضد، اس کی ضد ہے توازو. بس توازو پیدا کرو، بس تکبر کی جڑ خود ہی کٹتی چلی جائے گی. تو بھائی یہ ہے بھائی، جب تک ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یاد رکھو یہ دین ہمارے عمل میں آ نہیں سکتا. عمل میں آنے کے لیے یہی نیک صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بعض ساتھیوں نے اپنے اپنے پرچے دیے ہوئے دعاؤں کے لیے، کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا آپریشن ہے، اور کوئی موت و حیاتی کشمکش میں ہے، کوئی بیمار ہے، سب کسی بھی دعا.
اچھا
اچھا اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك، اللهم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب من القول والعمل والنية والعمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يسلم سيئها إلا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يسلم سيئها إلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا أنت ولينا ومولانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا أنت ولينا ومولانا. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے کی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے دل سے تکبر نکال دیجیے. یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دیجیے. یا اللہ تکبر اور حب دنیا ہمارے دل سے نکال دیجیے. پروردگار عالم توازو عطا فرما. یا اللہ سارے اچھے اچھے اخلاق ہمارے باطن میں پیدا فرما. توازو اور انکساری ہم کو خوب عطا فرما. یا اللہ توازو اور انکساری عطا فرما. عاجزی اور انکساری خاکساری ہم کو نصیب فرما. غرور سے، تکبر سے، بڑائی سے، یا اللہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے، بڑائی کے تمام انداز طور اتوار سے بچنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی صحبت نصیب فرما، اور یا اللہ کی خدمت و صحبت میں رہنا نصیب، یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما، ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما، بر و تقوی عطا فرما، صدق و اخلاص عطا فرما، بر و تقوی عطا فرما، صدق و اخلاص عطا فرما، بر و تقوی عطا فرما، نیک صحبت نصیب فرما، نیک صحبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ جتنے حضرات نے پرچے دیے ہیں یا زبانی انہوں نے کہا ہے، یہ خط میں لکھا ہے، سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف دور فرما، سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف دور فرما، یا اللہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری بھی اور ان کی بھی کامل مغفرت فرما، ہماری بھی ان کی بھی کامل مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ جو خاص خاص اعمال آپ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے بھی اور سب حاضرین کو اور جو لوگ جہاں جہاں اس بیان کو سنیں، سبھی کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرما، یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی، دین کی باتیں کرنے، سننے اور سنانے کی توفیق دی، یہ بھی آپ کا فضل ہے، آپ کو آپ کے اسی فضل کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمت کاملہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے اسماء اعظم کا واسطہ، ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمارے سارے ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نظر نہ فرما، ہمارے گناہوں پر، ہماری کوتاہیوں پہ نظر نہ فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، راحتوں والی، شادابی لانے والی بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچانا، یا اللہ اپنے قہر سے بچانا، اپنی رضا اور اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ضرور بھی ضرور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و علی و اصحابہ اجمعین، آمین.